الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ الاعراف زیر مطالعہ ہے. اس کا جو رکو نمبر 8 اور اسے 16ویں رکو تک، 8ویں رکو سے 16ویں رکو تک، یہ بات تسلسل سے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اہم ادوار میں سے یہ جو تذکرے چل رہے ہیں ان رکوع میں، وہ اس سرزمین پر جو 6 بڑی قومیں ہیں کہ جن کے تذکرے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں، تکرار کے ساتھ، ان کا تذکرہ ہے. اور یہ وہ قومیں ہیں کہ جو اپنے وقت کی زوراور قومیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے اندر جب عقیدے کا عمل کا بگاڑ آیا تو رسولوں نے جا کر ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، رسولوں کی جو بھی لائی ہوئی شریعت ہے اس سے انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، ان کو اذیتیں دیں، کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب کی صورتیں ہیں کہ جو کہ ان قوموں پر آئی ہیں. تفصیل سے الحمدللہ 6 قوموں کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو 6ٹی قوم ہے خاص طور پر آل فرعون، کہ جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام وہ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں، ایک آل فرعون کی طرف اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی طرف، یعنی آل فرعون کی جس نے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس کو غلام بنایا ہوا تھا، تو لہٰذا اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلانا، آل فرعون کے ظلم سے نجات دلانا، یہ ایک بعثت تھی آل فرعون کی طرف. اور پھر بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ وہ عمل اور عقیدے کا آ گیا تھا، اس کی اصلاح. تو بہرحال یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی تک کے جو واقعات ہم پڑھ چکے ہیں اس قوم کے حوالے سے، وہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ دونوں کو رسالت پر فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات ہیں جو کہ پیش کیے، عصائے موسیٰ اور ید بیضہ. اور پھر مقابلے پر پھر فرعون نے شہر کے بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان کو جمع کیا، اور ایک دن چھٹی کا وہ مقرر کیا گیا، اور سارے جادوگر، پوری قوم بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، جادوگر بھی آئے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ مقابلے میں 2 شکستوں سے یعنی 2-4 ہونا پڑا فرعون اور آل فرعون کو. پہلی شکست تو یہ ہوئی کہ جو بڑے ماہر جادوگر وہ جمع کیے گئے تھے، ان کا جادو نہیں چل سکا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ. تفصیلات آپ کے ذہنوں میں ہیں تو وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارے کر رہا. دوسری جو شکست ہے فرعون علیہ فرعون کی، وہ یہ کہ جو جادوگر کے جن پر تقیہ کیا تھا، تو لہذا انہوں نے اس مقابلے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تسلیم کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، ایمان لیا، اسلام میں داخل ہو گیا. تو یہ دوسری بڑی یعنی شکست تھی کہ جو کہ فرعون علیہ فرعون کی تھی. بہرحال یہ ہے کہ پھر فرعون نے طیش میں آ کر جو بھی ظلم اس کے باپ نے کیا تھا ایک زمانے میں، بالکل ابتدا میں، تو لہٰذا اس نے اپنے باپ کی تقلید میں وہی ظلم ہے کہ جو کہ اس کا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا ان کو ہم قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیں گے تاکہ استعمال کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کے درمیان رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ماننے والے نہ تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جیسا کہ اللہ کی سنت ہے آل فرعون پر پے در پے عذاب ہیں کہ جو کہ بھیجے، اور یہ پچھلی جو بھی نشست ہے اس میں ہم نے یہ عذاب کی جو بھی صورتیں تھیں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ طوفان ان پر آئے ہیں، ان سے کھڑی فصلیں ہیں کہ جو کہ تباہ ہو گئیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، توبہ تائب ہوئے اور کہا کہ اگر تو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو اے موسیٰ ہم آپ کے رب کو تسلیم کر لیں گے، آپ کی قوم کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ جب اللہ نے عذاب ٹالا تو پھر جو ہے وہ سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا، ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور یہ ہے کہ وہ ساری فصلیں جو ہے وہ چٹ کر گئے۔ پھر یہ ہے کہ جوؤں کا عذاب یا گھن کا عذاب ہے کہ جو اناج انہوں نے اسٹور کیا تھا غلہ تو اس پر گھن لگ گیا اور پورا جو اسٹور کیا ہوا غلہ ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ پھر مینڈکوں کا عذاب ہے کہ جو کہ ان پر آیا اور بڑی اذیت سے یہ گزرے۔ پھر خون کا عذاب کہ جو بھی پانی کے ذرائع تھے اس میں جو ہے وہ خون ہی خون وہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ پے در پے عذاب ہیں کہ جو ان کے اوپر بھیجے گئے، اور ان کی جو روش ہے وہ اسی طور پر وہ قائم رہی کہ جب عذاب آتا تو یہ بلبلاتے، روتے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور توبہ تائب ہوتے، یقین دلاتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب کو ہٹایا جاتا، اٹھایا جاتا اللہ کی طرف سے، تو فوراً ہی وہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے، اس کو توڑ دیتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 136 میں یہ فرمایا تھا کہ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور فاغرقناہم فی الیم، اور آل فرعون کو فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اب بہرحال یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل کے یہ معجزہ ہوا ہے کہ یہ جب رات و رات موسیٰ علیہ السلام کا حکم ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر آپ رات و رات نکلیے، تو بہرحال یہ ہے کہ جب یہ پوری قوم لاکھوں کا اجتماع تھا بنی اسرائیل کا، وہ نکلے ہیں مصر سے اور آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا، خلیج سوئس اور بحر قلزم کی جو ایک شاخ ہے، اور وہاں پر آگے جا نہیں سکتے، سمندر ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون آل فرعون تعاقب کرتے ہوئے وہ سر پر پہنچ گیا۔ تو قوم نے تو وہاں پر بالکل ہی یعنی ہاتھ اٹھا دیے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے کہنے لگے کہ اے موسیٰ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کر دیا، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پھر وہ عصا موسیٰ اس کو مارا گیا ہے سمندر پر، اور سمندر جو ہے وہ معجزاتی طور پر جو ایک قانون اللہ نے پانی کے لیے بنایا تھا اس کو توڑا ہے، اور سطح کو توڑ کر وہ دو پہاڑوں کی مانند وہ سمندر وہ کھڑا ہو گیا پانی، اور درمیان سے جو ہے وہ خوش راستہ نکلی۔ اب یہ ہے کہ بڑی آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اس خوش راستے سے پار ہو گئی، صحرا سینا میں پہنچ گئی، اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو اب آل فرعون جب اس خوش راستے پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ پانی جو کھڑا ہوا تھا پہاڑوں کی مانند اس کو برابر کر دیا تھا، اور فرعون آل فرعون وہ غرق ہو گئے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ فرعون کی لاش کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عبرت کا مقام آگے بنانا تھا، تو اس کی لاش کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا کہ الیوم ببدنک، یعنی ننجی کا ببدنک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ فرعون آج ہم تیری لاش کو یعنی بالکل نجات دے دیں گے، یعنی اس کو محفوظ کر لیں تاکہ عبرت بنائے آگے آنے والوں کے لیے۔ تو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ اس کی جو لاش ہے وہ عبرت کا نشان ہے کہ جو کہ بنی ہوئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور آنکھوں کے سامنے یہ فرعون آل فرعون بنی اسرائیل کے وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کو نجات دے دی گئی اس اذیت سے، اس غلامی سے۔ اب اگلی جو اب آیتیں ہیں کہ جو کہ اس رکوع کی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ یہ 16 رکوع مکمل ہو جائے گا، تو یہ 8 سے 16 رکوع تک کے جو 6 قوموں کے تذکرے ہم نے پڑھے ہیں تو وہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے جو رکوع آ رہے ہیں اس میں پھر بنی اسرائیل کے بعض اہم واقعات ہیں کہ جو وہ بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ صحرا سینا میں آئے ہیں اس یعنی معاوضے کے بعد، ہلاکت کے بعد آل فرعون کی، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک شرارت کی اور اللہ تعالیٰ سے جو یہ بے وفائی ہے وہ کی ہے اس قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ وہ غلامانہ ذہنیت تھی، لہٰذا وہ غلامی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار پھر آگے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بے وفائی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اب سنیے، یہ تمہید ہے کہ جو کہ ہم نے بنیادی جو باتیں ہیں وہ سمجھ لی ہیں، اب ترجمہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ان آیتوں میں ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آئینے کے طور پر، یعنی ایک ہجرت ہے کہ جو مصر سے اور اب یہ ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی اپنے آبائی جو علاقہ ہے فلسطین اس کی طرف یہ جا رہا ہے، اور ایک ہجرت ہے کہ جو مکے کی سرزمین سے اور مدینے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ہوئی تھی، اور ایک ہجرت ہے کہ جو بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف، جب پاکستان بنا ہے وہ خونی لکیر جو کراس ہوئی ہے وہ ایک ہجرت ہے. تو ذرا ان آیتوں کو آئینے کے طور پر ذرا دیکھنا ہے اور اپنی جو بھی تصویر ہے وہ بھی تلاش کرنی ہے کہ مصر سے نکلے ہیں ہجرت کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بنی اسرائیل، انہوں نے کیا غداریاں کی، کیا بے وفائی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پھر دوسری ہجرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان صحابہ کرام کی ہوئی، انہوں نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو پھر وہاں آ کے جو اللہ کی شکر گزاری کی جو روش صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ اختیار کی، وہ ایک آئیڈیل کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہ دونوں تصویر کے جو رخ ہیں اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا. وہ ایک نقشہ ہے کہ جو ہندوستان سے پھر پاکستان آنے میں جو ایک بڑی ہجرت ہے، وہ بھی لاکھوں کی ہجرت ہے، وہ خونی لکیر ہم نے بھی کراس کی ہے، تو پھر ہماری یہاں آنے کے بعد کیا روش ہے. تو یہ اس لحاظ سے ان آیتوں کو ذرا جانچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ وجہ وزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا سمندر کے کس کو، بنی اسرائیل، یعنی یہ خلیج سوئس جو ایک شاخ بحر قلزم کی پھر آگے جا کے بنتی ہے ایک بڑی شاخ، یہ خلیج سوئس، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے کراس کیا، موضاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے خوش راستہ نکال دیا اور یہ سکون کے ساتھ یہ صحرا سینا میں وہ آ گئے. یہ صحرا سینا یہ بڑا لک و دک جو ہے وہ صحرا تھا، اور یہ ہے کہ اس میں پھر تفصیلات وہ آگے آ جائیں گی کہ دھوپ کی تپش ہے تو پھر ان پر بادلوں کا سایہ ہو گیا، پیاس لگی ہے تو 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے، بھوک لگی ہے تو من و سلوہ ہے کہ جو ان پر نازل ہو گیا پکا پکایا کھانا. تو بہرحال یہ نعمتیں تو بات کی. اب جیسے یہ سمندر سے پار ہوئے صحرا سینا میں آئے تو ان کا گزر ایک ہوا ہے ایک قوم پر، وہاں ایک قوم مشرک قوم ہے کہ جو کہ آباد تھی، جو بتوں کو پوج رہے تھے، بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو ان کے سامنے سجدے کر رہے تھے. تو اب ان کی جو غلامانہ ذہنیت ہے اس کا اظہار دیکھیے گا. فاتحوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، پس جب یہ ایسی قوم سے گزرے، ایک قوم پر آئے بنی اسرائیل، وہ کیا کر رہی تھی، یعکفون علی اصنام لہم، وہ جمی بیٹھی تھی اپنے معبودوں پر. اصنام یعنی جو بھی اپنے معبود ہیں، بت ہیں، معبودان باطل، ان پر وہ جمی بیٹھے تھے، ان کی پوجا پاٹ میں وہ لگے ہوئے تھے. قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، تو ان کی اب بے وفائی دیکھیں، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا اس مشرک قوم کو اور اس کی جو پوجا پاٹ ہے اس کو دیکھ کر کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی کوئی معبود بنا دیجئے، بت بنا دیجئے کہ جیسے کہ ان لوگوں کے یہ بت ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دیجئے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آگے یہ ان کا جو تقاضا ہے وہ جب سنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو کتنی اذیت، ذہنی اذیت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ کے، یعنی ایسی یہ چہیتی قوم، ابھی آگے الفاظ آ جائیں گے، یعنی کتنی اذیت ناک جو سزا ہے کہ جو فرعون دے رہا تھا. ایک تو غلامی تو وہ ایک بہت بڑی سزا ہے ہی ہے جو بالکل ذہن کو مفروض کر دیتی ہے، بالکل نظریاتی سطح پر بالکل ہی ایک زوال پذیری کا شکار ایسی قومیں ہو جاتی ہیں جو غلامی میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی سے محفوظ کرتا ہے، انگریز کی غلامی سے ہم گزرے ہیں، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ ذہنی اذیت کی کیفیات ہوتی ہیں، غلامی کی کیفیات. تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی وہ غلامی سے نجات دی ہے، پھر ان کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں، وہ ذلت نکبت جو بھی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے، اور پہلے دن ہی بے وفائی کر ابھی نجات اور موزانہ طور پر ان کو بچا کے نکالا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جیسے ہی آئے ہیں صحرائے سینا میں، قوم کو دیکھا بت پرستی کرتے ہوئے، تو کہا کہ موسیٰ ایسے ہی معبود ہمارے لیے بھی بنا دیے جائیں. اب دیکھیں یہ جو شرک ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے. ہم سورہ نساء پڑھائے ہیں، اس میں دو مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہاں اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی بغیر توبہ کے معافی نہیں. اور توبہ کا دروازہ ہے موت سے پہلے. اگر مشرک کو موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق ہو گئی تو پھر یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن یعنی دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ انسان موت سے پہلے توبہ کرے. تو یہ ایسا گھناؤنا جرم، اور یہ واقعتاً یہ شرک، یعنی آج تو یہ تین قسمیں ہم موٹی موٹی ہم پڑھ کے آئے ہیں شرک کے حوالے سے. ایک ہے شرک ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لیتے، یعنی اللہ کو مانا جا رہا ہے لیکن اللہ کی ذات میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اس کے برابر کر دیا جائے. شرک ذات بدترین شرک، جس پر بڑا غضب ہے کہ جو بھڑکا ہے قرآن مجید. دوسری جو شرک کی قسم ہے وہ شرک صفات ہے، شرک ان ایٹریبیوٹس، یعنی جو صفات اللہ کے لیے ہیں مطلق. اللہ سب کچھ سننے والا ہے، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ سب چیزوں پر قادر ہے. تو لہٰذا انہی چیزوں کو مطلقاً کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی یا کسی شخصیت کے ساتھ بھی کامل کر دیا جائے کہ یہ بھی جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ بھی سب کچھ دیکھنے والی ہے، معاذ اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک صفات، صفات میں شریک کر دے. اور ایک ہے شرک الحقوق، تیسری قسم، یعنی سجدہ صرف کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. یہ کس کا حق ہے؟ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ غیر اللہ کو جو ہے وہ سجدے شروع ہو جائیں، جس طرح سے آج مزاروں کی جو بھی کیفیات ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، قبر پرستی کا معاملہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تین قسم کے موٹے موٹے شرک ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اس کی مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے شریک کر لینا، چاہے وہ ذات میں ہو، چاہے صفات میں ہو، چاہے حقوق میں ہو، تو یہ شرک ہے. اور قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم ہے کہ جو قرار دیا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا اور عظیم ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کی ہر قسم سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ ہے اور جو ذہنی کوفت ہوئی ہے یہ جملہ سن کے، یہ تقاضا سن کے اپنی قوم کی، تو اس کا اظہار ان کے جواب میں ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیں، تو قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، انکم قوم تجہلون، انتہائی تم لوگ نادان لوگ. کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی اپنے زخم تم نہیں بھول رہے، یعنی زخم کو بھولے جا رہے ہو جو ابھی تمہیں چرخے لگے ہیں فرعون کی طرف سے، آل فرعون کی طرف سے. کچھ تو جو ہے وہ خیال کرو، کتنی جو ہے وہ اذیت ناک عذاب سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے، موضاتی طور پر تمہیں بچا لیا. لیکن یہ ہے کہ تم اب یہاں آ کر ایسی جہلانہ باتیں ہیں کہ جو مجھ سے کر رہے. تو فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، انتہائی نادان لوگ ہو تم. ان ہؤلاء مدبر ما ہم فی، تو بے شک جو یہ بت پرستی میں یہ قوم کہ جس کو دیکھ کر تمہارے اندر بھی وہ غلامانہ جو ذہنیت ہے تمہاری وہ اجاگر ہوئی ہے، زندہ ہوئی ہے، وہ رگ تمہاری پھڑک گئی ہے، تو یہ جو قوم جس بت پرستی میں لگی ہوئی ہے وہ تو ہلاک ہونے والی ہے، وہ تباہ ہونے والے. باطل ما کانوا یعملون، اور یہ سب باطل ہے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے اور انہیں کے سامنے پیشانی جو ہے وہ ٹیک دیتے ہیں اور انہی سے جو ہے وہ کچھ اختیارات منسوخ کر دیتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ یہ انسانیت میں جو بت پرستی کا آغاز ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا تھا؟ وہ قوم نوح سے ہوا تھا. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں پانچ بڑے ولی بزرگ تھے، اور یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھائی وہ بزرگ تھے جو کہ تمہارے درمیان بڑے عظیم تھے، لہٰذا اب وہ دنیا سے چلے گئے تو کیسے یاد رکھو گے انہیں. لہٰذا یہ ہے کہ کچھ پیکر محسوس، کچھ ایسی شے کہ جو تم اپنے سامنے ان کی جو شبی ہے وہ بنا لو، کچھ تصویریں ہیں کہ جو کہ پہلے بنائی گئیں ان پانچ بزرگوں کہ تاکہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی تعلیمات جو وہ یاد رہے۔ پھر شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھئی یہ تصویریں تو بڑی ناپائیدار ہیں، کوئی پائیدار کام کرو، سالڈ کام کرو۔ تو پھر بت پرستی کا آغاز پھر ہوا، وہ بت بنائے گئے ان پانچ بزرگوں کے۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ بزرگوں کی تعلیمات تو بالکل پس منظر میں چلی گئیں، اور رہ کیا گئے وہ بت پرستی ہے کہ جو کہہ رہے۔ اور پھر وہیں سے یہ بت پرستی کا آغاز ہے کہ جو آگے جو ہے وہ چلا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ قوم موسیٰ نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی، جو سابقہ امت مسلمہ ہے، اس نے بھی یہ پہلے دن بے وفائی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ تو سب کچھ تباہ و برباد ہونے والا ہے، یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ بالکل باطل عمل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہن، موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، غصے کا جو ایک انداز ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ان الفاظ میں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے اب کوئی اور رب جو ہے وہ تلاش کروں، کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، وہ اللہ کے جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ انتہائی چہیتی قوم تھی۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ دو دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تمہیں شریعت دے کے امت کا درجہ ہے کہ جو کہ دیا، تمہیں پوری انسانیت کے لیے آگے آنے والوں کے لیے امام ہے کہ جو کہ بنایا۔ ایسے امام ہوتے ہیں، ایسے ہیں کہ جو کہ ہدایت دینے والے ہوں گے، کہ پہلے دن ہی جو ہے وہ قدم متزلزل ہو گئے اور ڈگمگا گئے، اور بت پرستی کا تم شکار ہوا چاہتے ہو، ان کی نقل تم کر رہے ہو بت پرست قوم کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سمجھایا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے گا، یعنی ایک تو یہ ہجرت ہے کہ جو کہ ہوئی بنی اسرائیل کی مصر سے، اور یہ نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بے وفائی کا معاملہ کیا۔ ایک ہجرت جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بھی جانصار ساتھی ہیں اہل ایمان، مکے سے مدینہ، یعنی مکے میں جو زندگی اجیرن کر دی کفار مکہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی، اور بلبر اپوزیشن اور فزیکل ٹارچر اور ہر طرح کی جو بھی ہتھکنڈے انہوں نے استعمال کر لیے، اور پھر جان کے دشمن ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب نبی کی جان کی دشمن قوم ہو جائے تو پھر وہ ہجرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے ہجرت کا، اور ہجرت ہوئی مکے سے مدینہ۔ لیکن مدینہ آ کر ہجرت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو بھی مدینہ کی سرزمین وہ سازگار وہ حاصل ہوئی، اور دو بڑے عرب کے جو قبائل تھے وہ ایمان لے آئے، اوس و حضرت۔ لہٰذا یہ ہے کہ پھر شکر گزاری کی روش ہے کہ جو کہ قائم فرمائے، اور پھر یہ ہے کہ کس طرح سے قربانیوں کا معاملہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ کیا ہے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، دشمن کے مقابلے پر جو وہ اکٹھ ہو گیا، اتحاد ہو گیا۔ یہ دوسری تصویر کرو۔ اب ان دونوں تصویر کے رخ کے حوالے سے بر عظیم پاک و ہند کی جو ہجرت ہے، جو ہم نے ہجرت کر کے ہندوستان سے ہم نے پاکستان ہجرت کی، خونی لکیر کو کراس کیا ہے، کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں ہیں کہ جو کہ لٹی ہیں، ہمارے بچوں کو کس طرح سے نیزے پر جو ہے وہ اچھالا گیا، کس طرح سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ شہادت کے رتبے پر پہنچے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ یہ ہجرت ہوئی، پاکستان جیسی نعمت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کو رمضان المبارک میں، شب جمعہ میں، لیلت القدر کی رات، یہ پاکستان ہے کہ جو کہ ہمیں عطا کیا۔ اور ہجرت کے بعد یہاں آ کر ہم نے کیا کیا، یہ پوری تاریخ ہے کہ جس کی طرف ہماری نگاہ ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے۔ یعنی 77-78 سالہ جو بھی تاریخ پاکستان کے بننے کے بعد، قیام پاکستان کے بعد، یعنی جو بھی مصور پاکستان ہیں، جو معمار پاکستان ہیں، انہیں تو موقع نہیں ملا نا آگے اس پاکستان کو اس نظریاتی سطح پر آگے بڑھانے کا، اس نظریہ پاکستان کو تقویت دے کے اور آگے بڑھانے کا۔ لیکن یہ کہ ہم نے تو اس نظریہ پاکستان سے ہی انحراف کر دیا، بالکل یو ٹرن ہے کہ جو کے لیے ہمارے بزرگوں نے ان دعاؤں کے ساتھ یہ پاکستان مانگا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما دے کہ جہاں پر ہم تیرے اسلام کا بول بالا کر سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ جو کہ موجود تھا۔ اور ہر رنگ و نسل کے جو بھی لوگ مسلمان تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر جو وہ جمع کر دیا اس نعرے. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان عطا کیا. جیسے ہی پاکستان بنا پہلا وزیر قانون ایک ہندو کو ہم نے جو ہے وہ بنایا, جوگندر ناتھ منڈل, اور کس طرح سے جو ہے وہ بے وفائی اسلام کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ آپ یعنی شمار کرتے جائے لسٹ جرائم کی ہماری بھی بہت بڑی ہے, اور ہمیں جو زخم لگے تھے نا ہجرت کے دوران ہندوستان سے پاکستان, وہ بھی ہم جلدی بھول گئے. یعنی جس طرح سے یہ قومیں موسیٰ بھولی ہے, بنی اسرائیل بھولی ہے, ہم بھی بھولے. اور وہ جو حدیث ہے نا ترمذی شریف کی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أَتَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوًا نَا لِبِن نَال, یعنی میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے ایز اٹ از من وان, کہ جیسا کہ سابقہ امت بنی اسرائیل پر آئے حَذْوًا نَا لِبِن نَال کے جیسا جوتی جوتی پر مشابہ ہو جاتی, جوتی کے تلموں کو آپ ملا لیں تو بالکل مشابہ ہو جاتے, بالکل وہی حالات و واقعات جو بنی اسرائیل پر آئے میری امت پر بھی آئے. لہٰذا آپ اب گنتے چلے جائیے گا, آگے بھی تذکرے آئیں گے انشاءاللہ اسی بنی اسرائیل کے جو بھی حرام خوریاں ہیں اور جو بھی ناشکریاں ہیں, اور پھر ہم اپنے آئینے کے طور پر ان آیات کو دیکھیں. تو ابھی نجات دی اور کس طرح سے جو ہے وہ یعنی ایک تھونوں کی سیز کی طرح نکال دیا نا, پہاڑ یعنی وہ پہاڑ کی مانند موجیں اڑ گئی ہیں, درمیان سے خوش راستہ نکل گیا, سیر سینا میں آ گئے, ہر طرح کی نعمتیں آ رہی, من و سلبہ اتر رہا ہے, بادلوں کا سایہ ہو رہا ہے, اور 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے 12 قبائل سے, نعمت ہی نعمت. یہی کیفیات تھی پاکستان میں بھی, ہر طرح کے خزانے ہیں کہ جو کہ موجود, معدنیات ہو اور کیا کچھ نہیں, جنگلات ہیں, معدنیات ہیں, سمندر ہیں پاکستان کے پاس. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, ہم نے شروع ہی میں جو ہے وہ غداریاں تھیں, بالکل جو بھی حکومتی سطح ہے اس پر سیکولرزم کی چھاپ ہے کہ جو کہ لگی ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ پھر ہم نے اسی سوچ اور نظریے پر اس پاکستان کو آگے جو ہے وہ بڑھایا ہے. ہم نے سودی نظام کو جو ہے وہ قائم کیا کہ جو اللہ اس کے رسول سے لانے جائیں, ہم نے 9/11 کے موقع پر اپنے پڑوسی ملک اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ غداری کی, طالبان افغانستان سے, اور دشمنوں کو اپنے ہوائی اڈے ہیں کہ جو کہ دیے ہیں, ہم اپنی انٹیلیجنس ہے کہ جو کہ شیئر کی, اور کتنی 57,000 پروازیں ہیں کہ جو ہمارے اڈوں سے ہوائی اڈوں سے اڑ کر انہوں نے ڈیزی کٹر ہے کہ جو کہ اپنے بھائیوں پر ہمارے جب وہ برسائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تو شاندار کامیابی ہے کہ جو کہ عطا فرما دی ہمارے آنکھوں کے سامنے, اور یہ ہے کہ اس بدبخت کو بھی جو ہے وہ زندہ رکھا کہ جس نے یہ گل کھلائے تھے اور بتاشے کی طرح جرنیل وہ بیٹھا تھا, اس وقت تک اسے زندہ رکھا کہ جب تک کہ طالبان افغانستان کو فتح نہ ہو, اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے اٹھایا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ غداریاں غداریاں ہیں, یو ٹرن پر یو ٹرن ہے. یعنی اسلام کو قرآن کے جو بھی احکامات ہیں اپنے بچوں کے سلیبس سے کرش کرش کے جو ہے وہ ہم نے نکالا, وہ جہادی آیات کہ جس میں کفار کے خلاف وہ جہاد اور اس فلسفہ جہاد ہی کو بالکل یعنی دبانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی, نصاب کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا, اور پھر یہ ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہندوانہ رسومات, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں کہ بھئی یہ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں, دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے تھے, وہ اس لیے علیحدہ ہوئے تھے کہ یہاں آ کر وہی خر مستی کی جائے, وہی بدماشیاں کی جائے کہ جو کہ ہمارے پاس وسائل تھے تو وہاں بھی کر سکتے تھے. اگر سیکولر ملک ہی درکار تھا تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی, اگر ڈانڈیے کرنے تھے یہاں آ کر, ڈانس پارٹیاں یہاں پر کرنی تھی, شراب نوشی یہاں پر کرنی تھی, سود کو جاری یہاں پر کرنا تھا, تو بھارت کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی مجھے لگا. لیکن یہ ساری جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہم نے کی ہیں, اللہ کو ناراض کیا. اور پھر یہ ہے کہ یعنی ذہن بنایا گیا ہے سیکولر آہستہ 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 آہستہ, اور آپ دیکھیں کہ آج کتنا جو ہے وہ دین سے دوری کے نتائج ہیں کہ جو کہ ہمیں الیکشن کی سیاست میں بھی جو ہے وہ نظر آ گئے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی زوال کی کیفیت ہے کہ جو کہ اس وقت ہماری, اور یہ آئینے کے طور پر ہمارے سامنے وہ آیات ہیں کہ جو کہ رکھی جا رہی ہیں بنی اسرائیل کی, بہو فضلکم علی العالمین, یاد تو کرو کہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی, یعنی کئی ہزار انبیاء ان بنی اسرائیل کے درمیان آئے نا, کئی ہزار, اور یہ ہے کہ یہ انبیاء کی یعنی سرزمین ارض فلسطین کی جو کہ ان کی آبائی سرزمین تھی، لیکن کیسے کیسے غداریوں کے معاملے کیے، ناشکریوں کی طویل داستان ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں رکو نمبر 5 سے لے کر اور رکو نمبر 14 اور 15 کی کچھ آیات، کہ جس میں ان پر اللہ کی شکر گزاریاں، نعمتوں کا معاملہ اور ان کی جو ناشکریوں کا بیان ہے وہ تفصیل کے ساتھ آ گئے۔ تو بہرحال یہی کیفیات ہمارے اوپر بھی ہیں اس وقت کی جو کہ ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتا اس ذلت سے، اس نکبت سے اور اس زوال کی جو بھی کیفیات ہے اس سے نکالے، اور نکلنے کا واحد حل کیا ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کی طرف رجوع کریں، اور اس کے جو بھی مقاصد ہیں کہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ سونے کے تاروں سے لکھ کر اور میوزیم میں سجا دیا جائے، اس کو بس پڑھ کے اور حصول ثواب بس ہو جائے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی مرنے کا انتظار کسی پر کیا جائے اور جب مرے کوئی ریلیٹو تو پھر کھولا جائے قرآن، حالانکہ سورہ یاسین جو کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نزا کی کیفیت میں، اسی سورہ یاسین میں آپ پڑھ لیجئے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک روایت ہے، بالکل کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کا اصل مقصد تو یہ نہیں تھا نا۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ تو ذنوں کے لیے اترا تھا، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ سورہ یاسین میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ کو دیا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ زندوں کو خبردار ہو، لیکن ہم نے انہیں صرف قرآن کو مختص کر دیا فقط ایصال ثواب کے لیے، مردوں کے لیے۔ تو بہرحال جو اصل مقصد نزول ہے قرآن کا وہ تو ہدایت ہے، اس کو امام بناؤ، لیکن ہم نے اس کو پیچھے ڈالا ہے، یا یہ ہے کہ اتنا اوپر رکھا ہے جزدانوں میں لپیٹ کر کے اتارنے کی بھی جو ہے وہ نوبت نہ آئے، سوچا جائے کچھ گھنٹے لگائے جائیں کہ بھی اتنی اوپر سے اتارنے کے نہیں اتارے، یا مسجدوں میں جو ہے وہ یعنی کچھ کر دیا جائے پیسہ خرچ کر کے اور قرآن جب رکھ دیے جائیں اور شیلف کی آپ حالتیں دیکھیں، مٹی اٹی ہوتی ہے قرآن مجید پر پڑھنے والے نہیں۔ یہ ہمارا پورا تصور ہے، اس شریعت کے خلاف جو ہماری بے وفائی ہے وہ بالکل آئینے کے طور پر بنی اسرائیل کی جو بھی کیفیات ہیں وہ ہمارے سامنے، اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے، پھر سے اللہ سبحانہ وتعالی یاد دلا رہا ہے، اور یہ نعمتوں کی یاد جو ہے وہ انسان کو پھر گناہوں سے بچاتی ہے، صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہے۔ تو نعمتوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جو بھی تم اللہ سے بے وفائی کر رہے ہو، بت پرستی کا تقاضا تم کر رہے ہو، تو یاد تو کرو، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد تو کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، کیا کرتے تھے وہ، یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں برے عذاب سے تکلیف میں مبتلا کیے گئے، انتہائی تکلیف میں برے عذاب سے، اور وہ کیا برا عذاب تھا، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیوں یہ پالیسی ہے کہ جو فرعون نے اختیار کی، بہرحال یہ ہے کہ وہ بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی رب عظیم کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی یہ آزمائش تھی کہ جس میں تمہیں مبتلا کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعوت فکر ہے ہمارے لیے۔ یہاں پر ایک اکبر الآبادی مرحوم کا وہ شعر کہ جس میں انہوں نے موجودہ اپنے دور کے جو بھی تعلیمی نظام تھا، مغربی تعلیمی نظام، اکبر الآبادی کا جو بھی دور ہے، تو اپنے دور کے جو بھی انہوں نے تعلیمی نظام مغربی تھا اور جو خرافات تھی اس پر انہوں نے پھپھی کسی تھی۔ ان کا شعر ہے بڑا معروف کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، یعنی افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یعنی خامخا اپنی گردن پر بنی اسرائیل کے بیٹوں کا خون ہے کہ جو کہ لگایا فرعون نے، وہ کالج میں جو ہے وہ داخل کرا دیتا، تو وہ چلتے پھرتے مردہ ہیں کہ جو کہ وہ بچے نکلتے، ویسے ہی مردہ قوم ہے کہ جو کہ ہو جاتی، قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی یہ پھپھی کسی ہے اکبر الآبادی مرحوم نے اپنے دور کے تعلیمی نظام کا، یعنی آج تو تعلیمی نظام کی کیا کیفیات ہیں، علمان حفیظ، یعنی ایسی ایسی کیفیات کالجز یونیورسٹیز میں اسکول کی سطح پر کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، ہماری نوجوان نسل کو کس طرح سے بے راہ روی پر جو ہے وہ اس
دلدل میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اس کھائی میں جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے، اور ہم والدین اپنے ہاتھوں سے اس ننگی تہذیب کے حوالے کر، اور ننگی تہذیب کے حوالے کر کے پھر پلٹ کے بھی نہیں پوچھتے، اور ذہن میں بس خیال یہ ہے کہ یہ بابو بن کے نکلے گا پڑھ لکھ کر، اور یقین مانیں کہ وہ بابو بن کے نکلے گا، لیکن اگر نہیں بن کے نکلے گا تو وہ سچا پکا مسلمان بن کے نہیں نکل سکتا۔ اس وقت یونیورسٹیز کی کالج کی یہ حالت ہے، اور کچھ واقعات تو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے 14 طبق روشن ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی یہ یونیورسٹی میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یونیورسٹی میں، ہماری یونیورسٹی میں ایسے حالات و واقعات بھی ہو گئے۔ تو یہ کہ پھر کان پکڑے جاتے ہیں، افسوس کیا جاتا ہے، پھر ہمارے پاؤں متزلزل ہوتے ہیں کہ جب ہماری گھر کی دہلیز سے ہماری بچیاں ہیں کہ جو کہ پار ہوتی ہیں، پھر ہمارے جو ہے وہ قدم ڈگمگاتے ہیں، ہمارے دل ہیں کہ جو کہ ڈوب جاتے ہیں، پھر ہمیں مسلح ہیں کہ جو کہ یاد آتے ہیں، یہ کیفیات ہیں نہیں ہمارے معاشرے۔ تو یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کے نہ سن۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ دلائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ یعنی علم تو روشنی ہے، یہ تو اندر انسان کے اندر کو اندرون کو جو ہے وہ منور کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کالجز یونیورسٹیز میں جو یہ ننگی تہذیب، مغربی تہذیب، یعنی بے خدا سائنس جو کہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ تو الحاد ہی الحاد ہے، الحاد کے معنی ٹیڑ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیتیں کہ جو آج ہم سے کلام کرتی ہوئی نظر آئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ جو بھی بغاوتیں ہم نے کی ہیں، یعنی پاکستان کے بننے کے بعد اور اس عظیم ہجرت کے بعد کہ جس میں بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، اور کئی یعنی بچیاں ہیں کہ جو کہ عصمت دری کا معاملہ اور جانوں سے جانا، تو وہ ہم جلدی بھول گئے۔ اور یہ ہے کہ 14 اگست آتی ہے، اور آزادی منانے کے جو رنگ ڈھنگ ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، نوجوان نسل ہے کہ جو کہ آزاد سیلنسر بائک سے نکال کے اور ون ویلنگ کرتی ہوئی اور پٹاخے پھوڑتی ہوئی اور فیس پینٹنگ کرتی ہوئی، عجیب و غریب شکلیں کے جو کہ بنا کے، اور یہ ہے کہ وہ 14 اگست ہے کہ جو کہ جشن آزادی منائے گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، بینڈ باجے ہیں کہ جو کہ ہائی فائی ساؤنڈ سسٹم لے کے ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ لگا کے، اور ہر گلی کونے پر وہ بینڈ باجے ہیں، اور ڈانس پارٹیاں ہیں کہ جو کہ ہو رہی ہیں، ساحل سمندر ہیں کہ جو کہ آباد ہو جاتے ہیں، رنگ رلیاں وہاں پر منائی جا رہی ہوتی ہیں، شراب نوشی وہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔